بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 2 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھارت ٹوٹ جائے گا ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org. سن 71 میں یہاں پاکستانی فضائیہ کا صرف ایک اسکواڈن تھا, جبکہ بنگلہ دیش کی فضائی قوت 3 گنا بڑھ چکی ہے. اس کی ایک مستقل بحریہ الگ سے موجود ہے, اور بنگلہ دیش نے بیک وقت چین اور امریکہ سے بہترین سفارتی مراسم استوار کر رکھے ہیں. روس کے ساتھ وہ اپنا تعلق الگ سے بڑھا رہا ہے. شیخ مجیب کے قتل پر بھارت نے اپنے 3 ڈویژن بنگلہ دیش میں داخل کر کے اپنی حامی حکومت برقرار رکھنے کا منصوبہ بنایا تھا, لیکن کچھ نہ کر سکا. 1984 میں مسز گاندھی نے سری لنکا پر چڑھائی کا فیصلہ کیا, اور ویشاکھاپٹنم میں 54 ڈویژن کو بحری جہازوں کے ذریعے اور 50 چھاتا بردار بریگیڈ کو ہوائی چھاتا برداری کے لیے تیار کیا, لیکن کچھ نہ کر سکیں. اسی اثنا میں پنجاب میں سکھوں کی شورش اور بعد میں مسز اندر گاندھی کے قتل نے سب کیے دھرے پر پانی پھیر کر رکھ دیا. مسز گاندھی نے سیاچن میں آپریشن میگوٹ شروع کیا, لیکن اس کی حیثیت سوائے ایک اضافی شو کے اور کچھ نہیں تھی. آج سیاچن میں بھارت کو کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے, یہ کوئی سیکرٹ نہیں رہ گیا. بھارتی وزارت دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر ماہ 30 یا 40 فوجی صرف موسمی زیادتیوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. 1987 میں بھارت کا براس ٹیک 6 ڈویژن فوج اور 2 کور کی مدد سے پاکستانی سرحدوں پر جنگی مشقیں اپنے پس پردہ کیا عزائم رکھتی تھی, ان کا اظہار روی راکھی نے اپنی کتاب میں کیا ہے. براس ٹیک کے پس پردہ مقاصد کیا تھے؟ آپریشن ٹرائیڈینٹ پر براس ٹیک, جس کے ذریعے فروری 1987 میں کسی تاریخ کو شام 4:30 بجے بھارتی فوج نے پہلے گلگت پھر اسکردو پر حملہ کرنا تھا, توقع تھی کہ 2 ہفتے میں یہ آپریشن مکمل ہو جاتا اور پاکستان کو اس کے شمالی حصوں سے کاٹ دیا جاتا. اگر پاکستان جنگ کو اپنے شمالی محاذ تک محدود رکھتا تو ٹھیک, وگرنہ بھارت پاکستان کی طرف سے پنجاب پر حملے کی صورت میں براس ٹیک کو بروئے کار لاتا, جس کے تحت شمالی محاذ پر پاکستان کو تیش دلا کر سندھ میں اس پر بھرپور حملہ کیا جاتا, جس کے تحت 3 دن میں میرپور خاص اور پھر 7 دن میں حیدرآباد پر قبضہ کر لیا جاتا. یہ امر ملوز خاطر رہے کہ ناٹو جب ترکی سے ناروے تک بہت بڑی مشق کرتا ہے تو اس میں 1,20,000 فوجی حصہ لیتے ہیں, جبکہ براس ٹیک میں 3,00,000 فوجی حصہ لے رہے تھے. اس منصوبے کی پشت پر یوں تو 3 اہم شخصیات جنرل سندر جی, وزیر اعظم راجیو گاندھی اور وزیر دفاع ارون سنگھ دکھائی دیتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد را کی یہ اطلاع تھی کہ 26 جنوری 1987 کو امرتسر کے گولڈ ٹیمپل سے خالصتان کے قیام کا اعلان ہوگا, جس کے ساتھ ہی پاکستان پنجاب پر باہر سے اور خالصتانی سکھ اندر سے حملہ کر دیں گے. اس اطلاع کے ساتھ ہی بھارت نے اپنے 2 بہترین ڈویژن نمبر 23 اور نمبر 57 فوراً پنجاب میں داخل کر دیے. بھارتی دارالحکومت میں یہ خطرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ پنجاب سے پاکستانی فوج کے ایڈوانس کی صورت میں دہلی تک کا اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا تھا, کیونکہ بھارت نے اپنے 6 ڈویژن سندھ محاذ پر کھڑے کر دیے تھے, لیکن بھارتی جانتے تھے کہ پنجاب اور کشمیر کی قیمت پر سندھ کا سودا کوئی اچھا سودا نہیں ہوگا. یہ پاکستانی فوجوں کی جوابی نقل و حرکت تھی جس نے بھارت کو پاکستان کے ساتھ خفیہ بات کی درخواست پر مجبور کر دیا. اس بات چیت کے نتیجے میں بھارت کو جو سکی اٹھانا پڑی اور جس طرح اپنی افواج کو ہر محاذ پر پاکستانی ڈیمانڈ کے مطابق پیچھے ہٹانا پڑا اسے ہم بھارت کی فتح ہرگز نہیں کہہ سکتے. پرتھوی کی تیاری کے بعد اب دفاعی صورتحال کے حوالے سے ماہرین کے بیانات اور مضامین میں بہت کچھ کہا سنا جا رہا ہے. اس بحث سے قطع نظر ہم پرتھوی کا جواب دے پائیں گے یا نہیں. یہ اہم نقطہ کم از کم بھارت نظر انداز نہیں کر سکتا کہ پاکستان جنگ اگر اپنی مرضی سے محاذ پر لڑے گا تو وہ پنجاب اور کشمیر کا محاذ ہے, اور بھارتی جانتے ہیں کہ پنجاب اور اس کے ملحقہ علاقے راجستھان, یو پی, بہار, مدھیا پردیش تک تشدد کا شکار ہیں. پنجاب میں گزشتہ 10 سال میں شاید اتنے قتل نہیں ہوئے جتنے آسام اور بہار میں 10 ماہ میں ہو چکے ہیں. بھارت اگر سندھ میں مداخلت کرے گا تو اسے اندازہ ہے کہ راہ کے کسی بھی چیلنج کو آئی ایس آئی قبول کرنے اور اس کا بھرپور جواب دینے کی استطاعت رکھتی ہے. پرتھوی کو فائر ہونے سے پہلے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہر مرحلے پر وہ محفوظ رہے گا. پاکستان کی حکمت عملی کی حامی سمجھیے یا بھارت کی خوش قسمتی کہ پنجاب میں سکھ تحریک کمزور پڑ گئی ہے, جس سے بھارتی حکومت کو مقبوضہ کشمیر میں کھل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. کسی تحریک کو اسلحے کی امداد ہی سے مضبوط نہیں کیا جا سکتا. اگر ہمارے حکمران اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے الٹے سیدھے بیانات دے کر بھارت میں سرگرم عمل مختلف تحریکوں کے حریت پسندوں کی کمر نہ توڑیں اور صرف خاموشی سے غیر جانبدار رہیں تو بھارت کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. بھارت کو اس وقت کم از کم 4 مضبوط علیحدگی اور آزادی پسند تحریکوں کا سامنا ہے. اپنے کسی ہمسائے سے وہ مثالی تعلقات قائم نہیں کر سکا کیونکہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم میں کبھی کمی نہیں آئے گی. ان حالات میں ممکن ہے بھارتی حکمران اپنے بھوکے ننگے عوام کے منہ سے نوالا چھین کر محض اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے تو ممکن ہے پرتھوی بنا کر خوش ہوتے رہیں, لیکن اسے فائر کرنے سے پہلے بھارتیوں کو 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا. کسی بھی ملک کا دفاع دیدہ یعنی ویزیبل اور نا دیدہ یعنی انویزیبل قوتوں پر منحصر ہے. بھارت کے پاس دیدہ قوت تو ہے, لیکن وہ نادیدہ قوت جو معمولے کو شاباش سے لڑاتی ہے نہیں, بلکہ یہی قوت ہمارا سرمایہ حیات ہے. اگر پاکستانی حکومت نے واقعی امریکی دباؤ کو نظر انداز کر کے اپنے میزائل پروگرام پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا تو کچھ عجب نہیں کہ جلد ہی بھارت اس میدان میں برتری بھی وقتی ثابت ہو. افواج کی جدید کاری یا تعمیری نو میں سب سے اہم کردار فوج کے لیے مختص دفاعی بجٹ کا ہونا ہے. بجٹ کی مقدار اہم ہوتی ہے, کمی بیشی اور بعض اوقات اس کا غلط استعمال دونوں صورتیں جدید کاری کے عمل کو متاثر کرتی ہیں. قیام پاکستان کے فوراً بعد ہمارے دشمن بھارت نے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پر تجاوز کرنا اور اس کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا. اس سے پاکستان کو شروع سے ہی اپنے دفاعی بجٹ میں بھارت کی نسبت تیزی سے اضافہ کرنا پڑا. بھارت پاکستان سے ہر لحاظ سے کئی گنا بڑا ملک تھا. اس کے وسائل بھی اسی تناسب سے زیادہ تھے, اس لیے اس کی جارحیت کے مقابلے کے لیے ضروری تھا کہ ہم بھارت کی ہم پلہ قوت کھڑی کر دیں. ہر ملک کے دفاعی بجٹ میں اقتصادی صورتحال مد نظر رکھی جاتی ہے. اقتصادی صورتحال جتنی بہتر ہوگی اتنی ہی دفاع کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم مخصوص کرنے میں آسانی ہوگی. دفاعی بجٹ کے حوالے سے اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ جو ہی ایک ملک اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرتا ہے تو لازماً دوسرے یعنی دشمن ملک کو بھی اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا پڑتا ہے, اور یوں بار بار بجٹ میں اضافے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی اسلحے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. اقتصادی نقطہ نگاہ سے اسلحے کی یہ دوڑ اکثر مخالف ملکوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ملک دوسرے سے زیادہ اخراجات کر کے بہتر سے بہتر اسلحہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے وسائل جو عوام کی فلاح پر صرف کیے جانے چاہیے اسلحے کے حصول پر صرف ہو جاتے ہیں، اور یوں ملک ترقی کی دوڑ میں دیگر ممالک سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ فوجی نقطہ نگاہ سے اسلحے کی یہ دوڑ ایک طرح کی خفیہ یا سرد جنگ ہوتی ہے، جس میں دونوں ملک اپنے وسائل دفاع پر زیادہ خرچ کر کے دوسرے ملک کو اقتصادی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جنگ میں وہی ملک کامیاب ہوتا ہے جو بہتر اقتصادی حالت میں ہو۔ خراب اقتصادی حالت کے ملک کو اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے اس کی اقتصادی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ برصغیر میں اسلحے کی دوڑ کا آغاز بھارت نے کیا تھا۔ دراصل بھارتی حکمران اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ جلد ہی اپنی طاقت اور وسائل کی مدد سے بھارت کو پاکستان میں ضم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بھارت کے اقتصادی ماہرین کے تجزیے بتاتے تھے کہ تمام اخراجات جو جنگ کی صورت میں بھارت کو برداشت کرنا پڑیں گے، پاکستان پر قبضے کے بعد ان کی آسانی سے تلافی ہو جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان بھی اپنی بقا کے لیے سر دھڑکی بازی لگانے کو تیار تھا۔ بھارت کے مقاصد پورے نہ ہوئے تو اس نے مزید اور پھر مزید اسلحہ خریدنے اور اپنی افواج کی جسامت میں اضافہ کرنا جاری رکھا، جس کے نتیجے میں اس کی اقتصادی صورتحال خراب ہونے لگی۔ اس لیے اپنے جارحانہ عزائم کی تکمیل کے لیے اسے پاکستان سے کئی گنا زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی تھی، جبکہ پاکستان نے بھارت کی جارحانہ فوجی پالیسی کا جواب دفاعی پالیسی کے ذریعے دینا مناسب سمجھا۔ پاکستان کے ابتدائی 10-15 برسوں میں اقتصادی حالت بہتر کرنے پر خصوصی توجہ رہی، بعد میں اس نے اسی اقتصادی ترقی کے سہارے مناسب رفتار سے اپنے دفاع میں بھی پیش رفت شروع کر دی۔ بعض اوقات چھوٹی غلطی بھی بڑی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح کی غلطی کا ارتکاب بھارت نے چین سے دشمنی مول لے کر کیا۔ اس حملے کا مقصد اہل مغرب کی بھارت کے لیے ہمدردیاں حاصل کرنا تھا۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت نے چین پر خود ہی حملہ کر کے پسپائی اختیار کر لی، اور بار بار چین سے شکست کھانے کا پروپیگنڈا کر کے مغربی ممالک سے توقع سے زیادہ اسلحہ خریدنے کی کوشش کی۔ مغربی ممالک بھی بھارت کی اس چال میں آ گئے، اور انہوں نے چین دشمنی میں بھارت کو دھڑا دھڑ اسلحہ فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اسلحے کی خریداری پر وسائل جھونک دیے گئے تو ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی رفتار بری طرح متاثر ہوئی۔ بہت سے ایسے ترقیاتی منصوبے جو عوام کی فلاح اور ملکی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے منسوخ کر دیے گئے۔ بھارت نے اسلحے کے تمام تر امبار صرف اور صرف پاکستان کی صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے لگائے تھے، اور آزمائش کے لیے کے وقت ناکارہ ثابت ہوئے۔ سن 1965 کی جنگ میں بھارت کا تمام اسلحہ اور جنگی چالیں بیکار ثابت ہوئیں۔ بہت سا اسلحہ جسے بھارت نے استعمال کرنا تھا یا تو میدان جنگ میں پہنچایا ہی نہ جا سکا، یا پھر جنگ کی صورت میں اس پر پاک فوج نے قبضہ کر لیا۔ بھارت کی اس جنگی چال کی ناکامی نے اسے کئی سال تک اقتصادی طور پر اٹھنے نہیں دیا۔ اس شکست کے باوجود بھارت کے اقتصادی اور عسکری ماہرین اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ بھارت کی ترقی صرف اور صرف پاکستان کے خاتمے سے ممکن ہے۔ اسی غلط سوچ نے بھارت کو ایک دفعہ پھر میدان عمل میں کودنے اور قسمت آزمانے پر مجبور کیا۔ سن 1971 کی جنگ بہت طویل منصوبہ بندی کے بعد شروع کی گئی۔ اس کے نتیجے میں بھارت عارضی طور پر مشرقی پاکستان پر قبضہ کرنے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر اقتصادی طور پر یہ عارضی کامیابی مزید مسائل کا پیش خیمہ بن گئی، کیونکہ اس جنگ کے چند سال بعد ہی بھارتی اقتصادی ماہرین نے ये नतीजा अक्स कर लिया कि इस जंग में भारत जो नतायज हासिल करना चाहता था वो हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। इस जंग की सूरत में भारत को ना सिर्फ इक्तसादी मसाइल का सामना करना पड़ा बल्कि बंगले आवाम की नाराजगी भी पाकिस्तान के बजाय भारत को मुंतकिल हो गई, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान के मशरकी मुहाज पर लड़ी गई थी, जिसकी वजह से इसके मगरबी हिस्से को ज्यादा माली नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा कि इसकी इक्तसादी हालत तबाह हो। इस जंग के फौरन बाद पाकिस्तान को एक बार फिर इक्तसादी सूरत हाल पर तवज्जो देनी पड़ी। अब दिफाई कुव्वत बढ़ाने पर गौर व गौस करना जरूरी था। भारत को पाकिस्तान की तैयारियों और फौज की जदीद कारी का नोटिस लेना पड़ा। दूसरी तरफ चीन के खिलाफ जंगी और दिफाई हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी रहा, इससे इक्तसादी बोझ बढ़ता रहा। इक्तसादी तौर पर पाकिस्तान इस काबिल था कि अपने दिफाई बजट में भारत के मुकाबले में हर सतह पर इजाफा कर सके। इस नए मरहले पर असलहे की दौड़ ने जवाब जो अब पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई थी भारत को मजीद माली मुश्किलात से दोचार किया। अब पाकिस्तान यकसूई से भारत कश्मीर को भारत से आजाद करवाने के प्रोग्राम पर अमल पैरा है। कश्मीर में भारत को ऐसी जंग का सामना है जो हर घर से इसकी 7 लाख फौज के खिलाफ लड़ी जा रही है। पाकिस्तान पर कोई इजाफी दिफाई बोझ नहीं, लिहाजा ये सूरत हाल उसे अपने दिफाई बजट में इजाफे की इजाज़त देती है। अगर ये आलमी ताकतों की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है, अगर पाकिस्तान अपने दिफाई बजट में इजाफा और अपने अफवाज की तामीर नौ के अमल को तेज करता है तो इसी नस्बत से भारत को भी मजबूरन इजाफा करना होगा। पाकिस्तान के बाद अस्करी माहरीन कहते हैं कि भारत का तेजी से अपने दिफाई बजट में इजाफा करना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान किसी दबाव के तहत अपने दिफाई बजट में कमी करे, लेकिन हकीकत ये है कि अस्करी जरीदे यानी स्ट्रेटजिक रिव्यू की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक भारत सन 1988 में अपनी अफवाज पर अपनी कुल मुल्की पैदावार का महज 37% सर्व कर रहा था, जबकि 1989 में इसमें मजीद कमी करके इसे सन 15 में 3% कर दिया गया। ये शरह मजीद कम होकर सन 1990 में 2% और 1994 में 53 में 2% और 1956 में 2 से 8 और अब 1997 में भारत अपनी कुल मुल्की पैदावार का सिर्फ 2-3% दिफा पर खर्च करने पर मजबूर है। भारत के तमाम दिफाई माहिरीन और अफवाज के सरबरा फौज की बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभालने के लिए इस शरह में 2 गुना इजाफे पर जोर दे रहे हैं, जो कि अब किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं रहा। इसके बरक्स पाकिस्तान पिछले 1 अशरे से अपनी अफवाज पर अपनी कुल मुल्की पैदावार का 2-8% हिस्सा सर्व कर रहा है 6-8% हिस्सा सर्व कर रहा है। भारत को की नस्बत इस हद तक ज्यादा सर्व करने की वजह से सिर्फ हिंदुस्तान जैसे दुश्मन का मुकाबला ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का इक्तसादी लिहाज से भारत से बहुत बेहतर हालत में होना भी है। एक बैनुल अक्वामी शोहरत के हामिल माहिर हामेश की तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान भारत की नस्बत दुगनी रफ्तार से तरक्की कर रहा है। इसने अपनी किताब द वर्ल्ड इन सन 2020 में वाजा किया कि इस वक्त भारत में फी का सालाना आमदनी महज $96 है, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान में फी का सालाना आमदनी $324 है। यानी भारत से 3 गुना ज्यादा, जबकि भारत को इक्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान के हम पला होने के लिए कम अज कम 10 साल का अरसा दरकार है, मगर तब तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। चूंकि इस वक्त भारत अपनी कुल मुल्की पैदावार यानी जीडीपी का 23% मुसला अफवाज पर सर्व कर रहा है, जो कि 255 अरब भारतीय रुपए या 3 से 8 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान अपनी कुल पैदावार का 6 से 8% अपनी अफवाज पर खर्च कर रहा है, जो कि 134 अरब रुपए 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। आबादी और रकबे के लिहाज से भारत से तकरीबन 8 गुना छोटा होने के बावजूद इतनी ज्यादा रकम अपनी अफवाज पर सर्व करने से यकीनन पाक अफवाज की तामीर नौ जदीद कारी की रफ्तार भारत से खासी ज्यादा है, और जदीद कारी का ये अमल इसी रफ्तार से जारी रहा तो पाकिस्तान आइंदा 5 साल के अंदर अपनी अफवाज को भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा बुलंदी पर ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान किसी दबाव में आकर अपनी दिफाई बजट में कमी ना करे। बदकिस्मती से पाकिस्तान को दिया दयानतदार हुक्मरान और अफसर नहीं मिलते, वरना पाकिस्तान दिफाई तौर पर इतना मजबूत हो सकता है कि एक दिन भारत को पाकिस्तान के आगे झुकना पड़े और इसकी अहमियत को तस्लीम करना पड़े। भारत ने पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर तबाह करने की जितनी चालें अब तक चली हैं, वो इसके खिलाफ ही पड़ी हैं। मसलन इसने पाकिस्तान को असलहे की दौड़ में शामिल होने पर मजबूर करके खुद अपने लिए कांटे बोए। साबिक मशरकी पाकिस्तान में इसने लसानी असलियत को फरोग देकर पाकिस्तान से अलग किया तो बिलवास्ता तौर पर अपने मुल्क की नजरियाती असास पर हमला किया। अब खुद इसके तूलो अर्ज में अलाकाई लसानी और मजहबी बुनियादों पर ला तादाद तहरीकें उभर चुकी हैं, जो कि इसके वजूद के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इन हालात में पाकिस्तान के दिफाई बजट में कमी की तजावीज आ रही है। अगरचे ऐसा आई एम अलिफ और अमेरिका वगैरह की हिदायत पर किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो संजीदगी से दिफा को कमजोर करना चाहते हैं। इन हालात में दिफा की कमी की कोशिश या ऐलान भारत के नापाक जिस्म में ताज़ा खून दाखिल करने के मुतरादिफ होगा। इसके बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान अपने दिफाई बजट में कमी पूरी करने के बजाय इसी बजट की हदूद में रहकर तमाम अस्करी इदारों को बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने पांव पर खड़ा करने के काबिल बनाए। हमें जवाल पजीर भारतीय मईशत और फरसूदा अस्करी निज़ाम का गहराई से मुताला करना होगा। हमारे पास जराए और वसाइल की कोई कमी नहीं, सिर्फ इन वसाइल को बेहतर से बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने की जरूरत पैदा करना होगी। अफवाज पाकिस्तान का फरोह हो, इसका वाहिद तरीका ये है कि हम अपने अस्करी इदारों और आवाम को साथ लेकर चलें। ये वक्त पाकिस्तान की मुसला अफवाज के हाथ बांधने का नहीं, हमें तो तमाम पाकिस्तानियों को एक अजीम लश्कर इस्लामी में तब्दील करना होगा। अगर पाक अफवाज का शुमार दुनिया की जदीद और मुंतजिम तरीन अफवाज में होता है, मगर अब अफवाज की तंजीम में नए नए नजरियात और असूल फरोग पा रहे हैं, जिनका मकसद फौज की इफरादी कुवत में इजाफे के बजाय इसके मयार और इसके सरयूल हरकती में इजाफा करना है, ताकि कम से कम अफरादी कुवत से बेहतर नतायज हासिल किए जा सके। पाकिस्तान में ये अहलियत मौजूद है कि वो अपनी अफवाज को मजीद सरयूल हरकत फौज यानी रैपिड एक्शन फोर्स में तब्दील कर सके, जिससे भारत की अददी برتری کو تباہ کن حد تک ختم کرنے کی اہلیت حاصل ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف زوال پذیر بھارتی افواج کے لیے بھی ابھی تک جدید رجحانات کو اپنانا دشوار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھارت کی تباہ حال معیشت ہے۔ لہذا حالات اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے عسکری اہلیت کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ اسی میں ہماری آخری فتح کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی قرآن مبین کا حکم ہے۔ ترجمہ: اور ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق تیاری رکھو۔ سورہ القرآن۔ بدقسمتی یا سازش کے شکار ہمارے کچھ نام نہاد دانشور پاکستان میں انٹیکچوئل سطح پر یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کی حیثیت بھارت کے نزدیک سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، بنگلہ دیش اور نیپال جیسی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے حکمرانوں کی بدترین بدعملیوں، سیاستدانوں کی حرام کاریوں اور مفاد پرست جاگیرداروں اور بیوروکریسی کی لوٹ مار کے باوجود آج بھی پاکستان بھارت کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ملک ہے۔ یہ دانشور دراصل محروم دانشوروں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ساتھ معاشرتی زیادتیوں نے انہیں گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اب پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی پاک بھارت دوستی کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی باہمی وفود کے تبادلے ہوتے ہیں، کبھی عوامی سطح پر ڈائیلاگ کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی ٹریک ٹو اور ٹریک تھری کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ ان سب سازشوں سے پاکستانی قوم بخوبی باخبر ہے۔ وہ کبھی اپنی سازشوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس ابدی سچائی کو فراموش کر جاتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے مجموعے کا نام نہیں، نظریے کی بنیاد پر حاصل کردہ ایک مملکت کا نام ہے۔ اس کے برعکس بھارت غیر منطقی بنیادوں پر اکٹھے ہونے والے مختلف نسل، اقوام، مذاہب اور افکار رکھنے والے افراد کے اجتماع کا نام ہے، جس کا اتحاد قطعی غیر فطری ہے۔ وہ اس سچائی کو نہیں مانتے کہ بھارت کبھی ایک ملک نہیں تھا، نہ وہاں کے عوام کبھی ایک تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، ہم ہزاروں سال سے اکٹھے ضرور رہتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا تمدن، رہن سہن سب ہندوؤں سے جدا ہے۔ حیرت کی بات ہے، آج بھی جو مسلمان بھارت میں رہتے ہیں وہ اپنی الگ شناخت کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور ہر عادت ہندوؤں سے مختلف ہے۔ گو کے بعض تاریخی عوامل نے بھارت میں بسنے والے 90% لوگوں کو 10% اقلیت یعنی براہمن کا تابع بنا رکھا ہے، لیکن تاکہ ہندوستان کے منتشر خیال عوام کو ایک ملک بنانا مسلمانوں کا کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کی بھارت میں آمد سے پہلے یہاں کوئی باقاعدہ مرکزی حکومت نہیں تھی۔ مختلف مذاہب کے لوگ اپنے دائروں میں سمٹے اپنی الگ الگ حکومت بنائے ہوئے تھے۔ ہندو مہاراجہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ مہابھارت ایسے واقعات کا مجموعہ ہے۔ کوروں اور پانڈوں کی لڑائی بھارت کی تاریخ ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ دونوں ہندو مذہب رکھنے والے ہندو روایات کے مطابق ایک دوسرے کے خلاف جانے کتنے سال تک کنور کیشر کو میدان جنگ بنائے رہے تھے۔ یہ اسلام کی برکات تھی جنہوں نے اس بدحال اور منتشر معاشرے کو ایک لڑی میں پرویا، اور اب تاریخ کو دہرانے کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی علیحدہ مملکت پاکستان کے قیام کے بعد اب بھارت اپنی پرانی شکل پر واپس جانے والا ہے۔ آج حالت یہ ہے के तबकाती मुनाफरत के हाथों भारत की हर रियासत कई रियासतें और शहर बन गए हैं। ब्राह्मण की पॉलिसियों ने तमाम अकलियतों ही को नहीं बल्कि हरिजन और जिल्लत समाज छोटी जात के हिंदुओं को भी इसका दुश्मन बना डाला है।